شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قالت بعد حمد الله وثناء نبيه، بسم الله الرحمن الرحيم: فجعل الله الإيمان لكم من الشرك والصلاة تنزيها بها لكم من الشرك وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا للأمانة لفرقة درود بجي محمد وآل محمد. مزد سامعین، خاتون جنت سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین کی شہادت کے سلسلے میں تاریخ میں 13 اور 3 تاریخیں، 2 تاریخیں ملتی ہیں، اور یہ ایام ایام فاطمیہ کے نام سے موسوم ہیں. لہذا شب جمعہ ہے، شب دعا و مغفرت ہے، اور شب شہادت بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی مناسبت سے خود رسول اکرم، رسول گرامی قدر اسلام، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ائمہ طاہرین، بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں، اور بالعموم تمام مسلمانوں اور خصوصاً اس بیوی دو عالم کے تمام عاشقوں اور موالیوں کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس تاریخ شہادت اور آنے والی تاریخ شہادت میں ان کے چاہنے والوں، ان کے محب و موالیوں کا سوگ منانا انشاءاللہ روز قیامت اس بات کا سبب بنے گا کہ بیوی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شفاعت فرمائے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق گفتگو ایک بہت وسیع و عریض میدان ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو جو اس مجلس کی شکل میں ہے 3 حصوں میں تقسیم کروں. پہلی گفتگو خود جناب زہرا کی تسبیح سے متعلق ہے. گفتگو کا دوسرا پہلو جناب سیدہ سے متعلق کچھ معجزات کی شکل میں ہے. اور گفتگو کا تیسرا اور آخری پہلو در حقیقت آپ کا وہ خطبہ کہ جو آپ نے مسجد نبوی میں اپنی بابا کی رحلت کے بعد دیا تھا، اس کے کچھ ابتدائی جملے آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ آپ کی توجہات کے طالب رہوں، درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ علامہ مصطفیٰ جوہر رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عظیم ہے ذات کتنی بابرکت، اور بلند ہے وہ ذات جس کا نام بھی فاطمہ زہرا ہے اور جس کا کام بھی تسبیح خدا ہے۔ جس کا نام فاطمہ زہرا ہے اور جس کا ذکر بھی، جس کا نام بھی تسبیح خدا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی جو خود بھی خدا کی عبادت گزار اور جس کا نام لینا بھی خدا کی عبادت بن جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ ایک جنگ کے بعد رسول اللہ جب واپس لوٹے مدینے تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو اس چہیتی اکلوتی اور جگر گوشہ رسول کو کچھ ذکر دیے، وہ ذکر تسبیح ہے حضرت زہرا کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مفاد الجنان میں مختلف آئمہ طاہرین کی اور مختلف اصحاب رسول اللہ اور اصحاب آئمہ طاہرین کی نمازیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ نماز جعفر طیار بہت مشہور نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت جعفر طیار کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، چونکہ ان سے منسوب ہے لہذا نماز جعفر طیار ہے۔ جس میں دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، یہ دعائے کمیل کیا ہے؟ یہ حضرت کمیل جو امام علی کے صحابی ہیں ان کی دعا نہیں ہے، یہ مولانا ان کو تعلیم دی ہے۔ دعا ابو حمزہ سمالی جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ امام زین العابدین کے ایک صحابی ہیں جن کو تعلیم دی، تو یہ دعا ابو حمزہ یا دعا کمال کے نام سے معروف ہوگی۔ اسی طرح نمازیں ہیں کہ جو نماز جعفر طیار ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ تقریباً 9-10 بجے جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر درود بھیجنا ہو تو مل کے درود بھیجا کرے تاکہ جو ہے ایک اجتماعی شکل ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نماز جعفر طیار کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم پر کوئی بھی مصیبت بلا و پریشانی نازل ہوتی ہے، ہم نماز جعفر طیار پڑھتے ہیں۔ 20-25 منٹ کی نماز ہے، اور جو حضرات بھی مشکل اور پریشانی میں ہیں، مجرب نماز ہے یہ، بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے۔ لیکن مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پریشانی ٹل جائے۔ اہل بیت نے ہم دنیا داروں کے لیے ایک طریقے بھی نکالا کہ تم اپنی پریشانی حل جاتے ہو، کم سے کم آؤ تو خدا کے پاس۔ ایک عارف تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں شرک کرو، تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو؟ کہ کم سے کم اسی بہانے خدا کو تو شریک کریں گے اپنی عبادات میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی شیطان کی پرستش میں گزر جائے، کہ ایسا نہ ہو۔ لہذا اس بہانے کے کم سے کم پریشانی کے حل کے لیے خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے سر سجود تو ہو گئے۔ تو نماز جعفر طیار ہے، امام زمانہ کی نماز ہے، نماز حضرت فاطمہ زہرا ہے، پوری تفصیل ہے۔ تو یہ موسوم ہے، ان کی نماز نہیں ہے، چونکہ ان کو تعلیم دی گئی تھی یا انہوں نے نماز پڑھی تھی، لہذا ان کے نام سے موسوم ہو گئے۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا بھی در حقیقت ذکر خدا ہے، جو الہام و وحی کے مطابق جو رسول اللہ پر حضرت جبرائیل کے بغیر نازل ہوتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کی آیت کے مطابق، یہ وہ وحی و الہام ہے جو حضرت جبرائیل لے کے نازل نہیں ہوتے تھے، بلکہ رسول اللہ خدا کی مرضی کے مطابق کلام کرتے تھے۔ لہذا یہ ذکر دینا بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اور آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر جناب فاطمہ زہرا کو دیا، اور آج تک یہ ذکر خدا تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے لیے پانچ روایات نقل کی گئی، جن میں کچھ روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ پانچ جو روایات ہمارے چھٹے امام سے منسوب ہیں۔ پہلی روایت چھٹے امام سے یہ ہے، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کے لیے، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کے لیے۔ اور تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کیا ہے، اس کی افادیت اور اہمیت تو ان روایات سے پتہ چل جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو حضرت آیت اللہ بہاءالدینی نے حفظہ اللہ تعالی نے اپنے ایک درس میں بیان کیا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام خمینی جوانی کے عالم میں تھے تو ایک بہت بڑے عارف ان کی خدمت میں آئے اور کہا میں تمہیں علم کیمیا دینا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائی، میں تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی طرف آ رہا ہوں اور روایات سے اس تسبیح کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جس کا ہم کس طرح پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے مولانا کی دعا ختم نہ ہو اور ہماری تسبیح ختم ہو جائے۔ کتنا عظیم ذکر ہے، ایک بہت بڑے عارف امام خمینی کے پاس آئے، جوانی کے عالم ہے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا، کہا میں تمہیں علم کیمیا دینا چاہتا ہوں۔ علم کیمیا آپ کو معلوم ہے کہ جو کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ علم کیمیا حضرت فضہ کے پاس تھا، لیکن ان کو ایک ورژن آتا تھا، دوسرا ورژن نہیں آتا تھا علم کیمیا کا۔ علم کیمیا کا ایک ورژن کیا ہے، آپ دھات کو سونا بنا دیں، اور دوسرا ورژن کیا ہے کہ جناب آپ سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دیں۔ حضرت فضہ کو صرف ایک ورژن، ایک پارٹ آتا تھا، دوسرا پارٹ نہیں آتا تھا۔ مولا کائنات کے گھر میں ایک دفعہ فقر و فاقہ کی شدت دیکھی، تو چونکہ علم کیمیا کے ماہر تھی، آپ نے ایک دھات کو سونے میں تبدیل کیا، مولا کائنات کی خدمت میں پہنچی، کہا کہ مولا کائنات مجھے علم کیمیا آتا تھا، میں نے ایک دھات کو سونے میں، طلا میں، گولڈن میں تبدیل کر کے آپ کی خدمت پیش کیا، جائیے اسے فروخت کیجئے اور اس سے اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کیجئے۔ ایک دفعہ مولا مسکرائے، کہا کہ فضہ کیا تمہیں علم کیمیا صرف اتنا ہی آتا ہے کہ تم ایک دھات کو، ایک میٹل کو سونے میں تبدیل کر دو؟ کہا کہ مولا، کہا کہ اس کا دوسرا پارٹ بھی تو بتا دو۔ کہا کہ دوسرا پارٹ کیا ہے مولا؟ کہا کہ اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو۔ کہا کہ میرے مولا، میرا علم اتنا ہی ہے کہ کسی دھات اور میٹل کو سونے میں تبدیل کر دوں۔ ایک دفعہ حسن کو بلایا اور کہا بیٹا حسن، ذرا ادھر آؤ، ذرا اپنے علم امامت سے اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو۔ ایک دفعہ حضرت فضہ پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں مولا یہ کیا بات ہے کہ اس گھر کے بچے بھی علم کیمیا کا مکمل علم رکھتے ہیں کہ میں ایک دھات کو سونا بناتی ہوں، اس گھر کے بچے اس سونے کو دھات بنا دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمیں علم نہیں آتا، ہم بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں فضہ، ہمارے پاس دنیا و آخرت کا علم ہے، لیکن خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس علم کے ساتھ اہل بیت نے صبر کیا ہے، تو اگر نہ معلوم ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، علم تھا، نالج تھی، آگاہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، پھر بھی خدا کی اطاعت کے سامنے سر بسجود ہے۔ تو کہا کہ میں تمہیں علم کیمیا دینا چاہتا ہوں، اے روح اللہ نام تھا خمینی کا، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب تک زندہ ہو یہ علم کسی کو مت دینا، یا اس کا ناجائز استعمال مت کرنا۔ یہ تردید میری طرف سے ہے، لیکن زیادہ جو میرے ذہن میں خیال اور رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ اس علم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اب مجھ جیسا کوئی عام آدمی مولوی ہوتا تو کہتا ہاں بھائی دے دیجئے، اس وقت تو کہتا بہت ایک متقی پاسا بن جاتا، کہتا دے دیجئے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا، میں اس کو استعمال کرتا نہیں کرتا۔ لیکن امام خمینی نے کیا فرمایا، میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا مس یوز نہیں کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ ممکن ہے کہ شیطان مجھے بہکائے اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس کا غلط استعمال کروں۔ تو ایک دفعہ عارف خوش ہوتے ہوں، کہتے ہیں کہ جوانی میں جب تمہاری اتنی صداقت و سچائی ہے تو تم بڑھاپے میں بہت زیادہ صداقت و سچائی کے مالک ہوگے، تو میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں اور میں تمہیں علم کیمیا سے زیادہ قیمتی ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، علم کیمیا سے زیادہ قیمتی ایک چیز دینا چاہتا ہوں. کہا کہ فرمائیے. کہا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا, آیت الکرسی اور سورہ کا نام بھول رہا ہوں انشاءاللہ, کہ اگر مجھے یاد آ گیا سورہ طلاق ہے غالباً, اس کی دوسری آیت کا آخری حصہ, یعنی اگر اس آیت کو ڈیوائیڈ کی جائے, تقسیم کیا جائے تو آخری دوسرا حصہ اور تیسری آیت, اُمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تقریباً یہی آیت ہے سورۃ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت مکمل. یہ تسبیح حضرت زہرا اور آیت الکرسی کی ہر نماز پر تلاوت کرو, یہ تمہارے لیے علم کیمیا سے بڑھ کر ہے. ایک مومن کے لیے یہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا. اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ کے پاس اگر اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہوتا لنحلہا, تو یقیناً وہ جناب زہرا کو وہ چیز ہدیہ اور گفٹ کرتے. لیکن تسبیح حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے. اور دو حدیث بیان کر کے گفتگو کے دوسرے سے مداخل ہو جاؤں. میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز کے بعد اگر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تلاوت کرے, پڑھے, قبل ان یبسط رجلیہ, قبل اس کے کہ وہ اپنے پیروں کو پھیلائے, خداوند اعلی اپنی جنت و مغفرت کو اس پہ واجب کر دیتا ہے. اور مصحب ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کون, چھٹے امام فرما رہے ہیں, ذکر فاطمہ زہرا یعنی ذکر خدا ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا, مجھے ہزار مستحب نمازوں سے بہتر ہے, ہزار رکعت مستحب نمازوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں یہ جلدی جلدی تسبیح ہزار رکعت سے بہتر ہے؟ اس کے پڑھنے سے انسان پر مغفرت اور جنت واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں, بلکہ دل کی توجہ سے, کہ پورا دل مائل ہو, متوجہ ہو, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر, خدا عظیم ہے, خدا بزرگ برتر ہے, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے, سبحان اللہ, خدا پاک و پاکیزہ ہے, ہر عیب, ہر گناہ, ہر نجاست سے. اس طرح اگر پڑھا جائے درود جی محمد و آل محمد پر, چاہتا ہوں گفتگو کو دوسرے مرحلے میں لے آؤں. صرف دو واقعات نقل کر کے, اور چاہوں گا کہ ایک معجزہ مصائب سے پہلے بیان کروں, لہذا یہاں پر صرف ایک معجزہ کو بیان کروں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو کشکولی گفتگو ہو جائے. کشکولی گفتگو آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو فقیر ملنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کی کشکول میں ہر قسم کا کھانا موجود ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہماری مجلس بھی کشکولی ہو جائے, کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب جو کچھ بھی ہے ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا اپنی مجلس میں سمیٹ کر اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. شہر مدینہ ہے, اسلام آ چکا ہے, بی بی کی شادی ہو چکی ہے, آپ مولا کائنات کے گھر میں ہیں. اور مدینہ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے, وقتاً فوقتاً مختلف جگہ آنا جانا تھا. مولا کائنات نے ایک جگہ جناب زہرا کی چادر رکھوائی تھی. اس زمانے میں جب قرض لینا ہوتا تھا تو انسان گھر کی کوئی چیز گروی رکھواتا تھا, اس کے عوض کوئی چیز, اسے اناج جو بھی اسے چاہیے ہوتا تھا وہ لے لیتا, اور جب پیسے آ جاتے تھے تو پیسہ اسے لوٹا کر اپنی چیز کو گروی سے نکال لیتا تھا. تو یہودی تھے, یہودی آئے, خواتین پہنچی اور ان کے مرد پہنچے, رسول اکرم کی خدمت میں کہا کہ ہماری یہاں شادی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ اپنی بیٹی اور اپنی صاحبزادی جناب زہرا کو ہمارے گھر بھیجیں. یہ یہودی در حقیقت چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ کو، ان کے اولاد کو، ان کے دین کو، ان کے مکتب، ان کے پیغام کو ذلیل و خوار کریں، انہیں رسوا کرو. اور آج بھی یہودی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ان کی یہی بدی تھی، یہی برائی تھی، یہی روش تھی، اور آج بھی یہی جس طرح چاہتے ہیں. اور آج جو کچھ بھی ہمارے یہاں در حقیقت قتل و غارت ہو رہا ہے پاکستان میں، خواہ وہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہو، خواہ وہ مسجدوں پہ حملہ ہو، خواہ وہ امام بارگاہوں پہ حملہ ہو، خواہ وہ اہل سنت برادران کا قتل ہو، خواہ وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل ہو، ان سب کے پیچھے در حقیقت یہودی سازش ہے. اور ان کی ان سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے گماشتے در حقیقت یہاں پر ان کے مضمون مقاصد کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. تو اس زمانے میں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی بیٹی آئے، اور چونکہ غربت کا زمانہ تھا، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، سخت حالات تھے، لہذا جناب زہرہ جب تشریف لائیں گی تو ان کے جو کپڑے ہیں، پیون لگے کپڑے، ان کو دیکھ کر ہماری خواتین ہنسیں گی اور سب ان کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے، اور ان سے اسلام کی اور جناب زہرہ کی بے آبرو ہوگی، بے آبروئی ہوگی. چنانچہ انہوں نے بی بی کو دعوت دی. رسول اللہ نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، وہ علی کے گھر میں جاؤ، علی سے اجازت لو. یہ سب کے سب مرد و خواتین پہنچے مولا کائنات کی خدمت میں، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بھیجیے. کہا کہ اس کی خود مختار جناب زہرا ہیں، خیر یہ کہ اجازت مل گئی آپ کو شوہر کی طرف سے، اس لیے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ادھر سے جب اجازت ملی اور دن نزدیک آیا تو یہودی عورتوں نے اپنے تمام بہترین لباس، زیور، آلات اور جتنے بھی ان کی چیزیں تھیں بناؤ سنگار کی اور نمائش کرنے کی، اس سب کو جمع کر کے ذی وطن کیا اور اس شادی کی محفل میں موجود ہو گئیں اور بیٹھ گئیں کہ جناب زہرہ تشریف لائیں گے اور ہم آئیں گے ان کا مذاق اڑائیں گے، نعوذ باللہ. ادھر سے جناب زہرہ چلی، جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ وہاں سے جنت کا بہترین جوڑا لے کر آئے، بہترین زیور اور بہترین جیولری لے کر آئے، جو جناب زہرا نے ذیب تن کیا، بہترین خوشبو سے آراستہ ہوئی اور یہ جنت کی خوشبو تھی. یہاں پر ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ عورت نامحرم کے لیے کوئی پرفیوم یا کوئی عطر نہیں لگا سکتی، لیکن چونکہ وہ جنت کی خوشبو تھی اور وہ جنت کے لباس کی خوشبو تھی، لہذا اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پرفیوم لگا کر ایسی محفل میں جائے گی جان نامحرم اس کی اس خوشبو سے متاثر ہو اس کی طرف دیکھے گا، یہ بھی ناجائز ہے. ایسا اسکارف یا چادر پہنتی ہے جو عرف عام میں توجہ کو جلب اور جذب کرنے کا سبب بنے، یہ بھی ناجائز ہے. ایسی سینڈل پہننا جس سے ٹک ٹک کی آواز آئے، یہ بھی پہننا، حتیٰ چوڑیوں کی آواز کی کھنکناہٹ بھی نامحرم کی توجہ کا سبب بنے تو وہ بھی ناجائز ہے. غرض یہ کہ جناب زہرا نے وہ لباس بتن کیا، وہ زیور پہنے اور آپ حجاب سے محجبہ ہوئیں اور وہاں چلی. وہاں جب پہنچی تو وہ تو کسی اور چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جناب زہرا اس حالت میں آئیں گے، ہم ان کا تمسخر کریں گے، اڑائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، نعوذ باللہ. لیکن جب جناب زہرا کو اس سجدج میں دیکھا، اس شان میں دیکھا، اس نور کے حلقے اور احاطے میں دیکھا، ایک دفعہ پریشان ہو گئی. کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے کئی مرد و زن نے حضرت زہرا کی اس حالت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اور میں کہوں گا کہ جناب زہرا نے جنتی لباس و زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا، یہ جنتی لباس و زیور تھا کہ جسے جناب زہرا کے بدن پر آ کر یہ فخر حاصل ہوا کہ آج میں اپنے صاحب کے تن پر زیب ہو گیا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے جناب زہرا کی سیرت. بہرحال اس واقعے میں اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ہماری ہدایت اصلاح کی ان سے سر پہ نظر کرتے ہوئے گفتگو کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں. اور ابتدائی کلام میں میں نے جو خطبہ، یعنی جس خطبے کے کچھ کلمات آپ کی سماعت کی نظر کیے، وہ خطبہ ہے جو جناب زہرا نے مسجد نبوی میں، جس کو ہم مسامحتن دربار خلیفہ کہتے ہیں. دربار خلیفہ کہنا جائز نہیں ہے اس زمانے میں، جو کچھ ہوتا تھا مسجد میں ہوتا تھا، دربار خلیفہ کہنا جائز نہیں، وہ ایک مسامحتن انداز سے کہنا، ہو سکتا ہے کہ وجہ تسمیہ بنتی ہو، لیکن مسجد نبوی میں جناب زہرا آئیں تھی اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہاں پہ آپ فرماتی فجعل اللہ الایمان لکم تطہیرا لکم من الشرک، اللہ تعالی نے در حقیقت خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو مسلمانوں پہ واجب کیا ہے، فلسفہ احکام الہی، فلسفہ احکام شریعت، فلسفہ احکام خدا کو جناب زہرا نے اس خطبے کے ابتدائی حصے میں بیان فرمایا. صرف دو تین چیزیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اسے حالات حاضرہ سے ایک تعلق دیتے ہوئے مسائل کی طرف آتا ہوں. حضرت گرامی، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے تمہاری نجات اور پاکیزگی کا وسیلہ قرار دیا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ بیوی فرما رہی ہیں یہ ایمان اس لیے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھو. اس کا مطلب یہ جو بھی شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے وہ خدا پر سچے دل سے ایمان لے آئے. وَصَلَاتُ تَزِّيهًا بِهَا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اور نماز کو کیوں واجب کیا ہے؟ نماز کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم میں تکبر نہ آئے. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ افراد نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگتے ہیں کہ جناب میں اتنا نمازی ہو گیا ہوں، میں پرہیزگار ہو گیا، میں پہلے سب میں آتا ہوں، میں سب سے پہلے آتا ہوں، میں پانچ وقت کا نمازی ہوں. ایسی نماز تکبر کرنے والے شخص کے منہ پہ مار دی جائے گی. جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ نماز میں تکبر سے بچانے کا ذریعہ ہے، جس کو میں اربعین کے اشرے میں یہاں پر نماز کی لیے تیمم اور سجدوں کے فلسفے کو گفتگو کر چکا ہوں، یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں اسے. کیوں؟ صرف ایک اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. کیوں تکبر سے؟ کہ انسان جب خدا کے سامنے کھڑا ہو تو یہ تصور کرے کہ وہ مالک عظیم کے سامنے کھڑا. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف آئمہ تحرین، بلکہ جو کہ اکثر آئمہ، تمام آئمہ تحرین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگتا تھا. امام سے پوچھا جاتا مولا یہ کیسی حالت ہے؟ کہتے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس مقتدس سلطان کے سامنے کھڑا ہوں. تو انسان جب کھڑا ہو نماز میں تو یہ تصور کرے کس خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ نماز میں ہمارا دل لگے. تو اس کے لیے علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ جو ہم ہر جگہ دل چپکا دیتے ہیں اپنا، ٹی وی آ رہا ہے تو دل چپکا دیا، اس کے ساتھ دل دے دیا، 2020 آ رہا ہے تو دل دے دیا، انڈر 19 بھی 2020 آ رہا ہے تو اس میں بھی اپنا دل دے دیتے ہیں، کوئی ایڈ آ رہا ہے تو اس کو بھی اتنا گھور کر توجہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں گویا اگر اس کو نہیں دیکھا تو یہ بھی قضا ہو جائے گا اور روزے قیامت خدا ہم سے پوچھے گا ٹی وی کا فلاں اشتہار دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، فلاں خبر سنی تھی کہ نہیں سنی تھی. بھائی دفعہ خبر سن لی کافی ہے نہیں، ہر چینل پہ جا کے جناب میرے ہارٹ کو ہونے والے دھماکے کی خبر سنیں گے. اپڈیٹ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ہر چینل پہ جا کے جناب خبروں کو بار بار، تو یہ خبریں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور جب آپ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ کو یہی ایڈ، یہی اشتہار، یہی چیزیں آپ کو یاد آئیں گی. تو علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو نماز میں دل لگے تو یہ دیکھو کہ جو تم سن رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو اعمال انجام دے رہے ہو، کیا یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں یا خدا کی مرضی کے خلاف؟ اگر خدا کی مرضی کے خلاف ہیں تو انجام نہ دو، کیونکہ وہ جراثیم ہے جو تمہارے دل پر جم جاتے ہیں اور تمہیں یاد خدا سے روک دیتے ہیں. جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو بے توجہی کی نماز پڑھتے ہو. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے وہ جن جن چیزوں کو دل دیا تھا، دل کی توجہ دلچسپی سے وہ چیزیں دیکھی تھی، وہ خود بخود دوبارہ نماز میں آنے لگتی ہیں. یہی وجہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا. تو نماز جب پڑھنے کھڑے ہوں تو پھر اس توجہ کے ساتھ کہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں. اور مستحب ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو تھوڑی سی اپنی گردن کو لمبا کرے، اپنی کمر کو سیدھا رکھے. مستحب ہے. کیوں؟ اور اس خیال سے کہ خداوندہ تیرے سامنے تیرا عبد ذلیل آ گیا ہے، اگر تو چاہے تو اپنے اس غلام اور اس بندے اور اس عبد کی گردن اڑا دے، تیری مرضی ہے. اور جب سجدے میں جائے تو خاک پر سر رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوندہ تیرے یہ حقیر و ذلیل بندہ، جناب زہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں کہ نماز اس لیے ہے تاکہ تمہیں تکبر سے نجات دے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَإِذَا عَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَحَجْ زَكَاةً، اور مختلف امر بالمعروف نہی المنکر، دوسرے احکام کے لیے آپ نے یہاں پر جملے ارشاد فرمائے، ان سب سے سر پہ نظر کرتے فرماتے ہیں وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو، ہم اہل بیت کی اطاعت کو نظام ملت اسلامیہ قرار دیا، ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، وَإِمَامَتَنَا، اور ہماری امامت کو کیا قرار دیا ہے، اماناً للفرقہ، تاکہ تم تفرقوں سے بچو، امامت اس لیے ہے کہ تفرقوں سے بچ کر امامت کے پرچم ترے جمع ہو جاؤ، توجہ فرمائیے گا، اطاعتنا نظام للملہ، اطاعت کیوں ہے ہماری، اس لیے کہ یہ نظام ہے، سسٹم آف لائف ہے تم مسلمانوں کے لیے، وَإِمَامَتَنَا، اور ہماری امامت کس لیے ہے، تاکہ اس نظام، اس سسٹم کے پرچم تلے جمع ہو کر تم ٹکڑی میں بٹنے سے بچ جاؤ، متحد و منسجم ہو جاؤ، اور دشمن نے یہی کوشش کی، سب سے پہلے جس چیز کو نشانہ بنایا وہ اطاعت اہل بیت اور امامت و ولایت اہل بیت ہے، یہ ولایت، یہ اطاعت، یہ نظام اہل بیت کیا چیز ہے سر نگرامی، نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم ٹکڑیوں سے نکل کر ایک متحد قوم بن سکتے ہیں، حالات حاضر آپ کے سامنے ہیں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ضروری اس بات کی کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اسی وقت ملت اسلامی متحد ہو سکتی کہ جب ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے متحد ہوں، اور اس متحد ہونے کے لیے، اس اتحاد کے لیے سب سے بڑی چیز ولایت و امامت محمد و آل محمد علیہ السلام، درود بھیجیے محمد و آل محمد، کہ جو بھی ولائے علی کا ماننے والا ہے، جو بھی ولائے آل محمد کا ماننے والا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہاں وہ اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ممبر کا فرض ہے، یہ اہل ممبر کا فرض ہے، یہ خطابہ کا، یہ اہل عراق کا فرض ہے کہ وہ ایسے افراد کی اصلاح کرے کہ جو ولائے علی کے پرچم تلے تو جمع ہیں لیکن ولایت کے پیغام کو نہیں سمجھتے، فی زمانہ ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور قوم ایک دفعہ پھر متحد ہوئی ہے، شہید عسکر رضا کے جنازے میں، ان کے چہلوں میں، 25 مارچ کو نشتر پارک میں، اور انشاءاللہ 8 اپریل کو جھنگ میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 جولائی کو میار پاکستان کے میدان میں ہم محمد آل محمد کے پرچم تلے انشاءاللہ جمع ہوں گے، بیوی یہی چاہ رہی ہیں، یہ اتحاد شیعہ قوم کا در حقیقت مولا کائنات کی آرزو ہے، بیوی کی آرزو ہے، بیوی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر تم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہو تو یہ ہماری آرزو نہیں، ہماری آرزو یہ ہے، شب شہادت ہے، آئیے دعا کریں اس مجلس ادا میں جو بیوی کے نام سے منسوب ہے، کہ خداوند عالم ہمیں بیوی کی اس دعا یعنی اتحاد پر عمل کرنے کے لیے، عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، امام پر جناب زہرا فرما رہی ہیں امامت کس لیے ہے، امامت اس لیے ہے کہ متحد قوم بن جاؤ، مسلمان متحد ہو جائیں، محمد آل محمد کی ولایت پر کے پرچم تلے جمع ہو جائیں، اور فرماتی ہیں ہماری اطاعت نظام ہے، سسٹم ہے، یہ کون سی اطاعت ہے، یہ وہ اطاعت ہے جسے نادیدہ لیا گیا، جسے صرف نظر کیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا، یہی وہ چیز ہے کہ جس نے صحرا کو کوڑا کر دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ گرنے جناب زہرا کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جناب محسن کی شہادت جناب زہرا کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کے گلے میں رسی بننا بیوی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، سمجھتے ہیں کہ جناب زہرا کے لیے اپنے بابا سے جدائی بہت بڑی مصیبت ہے، جس کے لیے فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انھا، کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے میرے بابا کی جدائی کے بعد کہ اگر وہ روز روشن پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، یہ ایک محاورہ ہے، جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، سیاہ آندھیاں چلتی ہیں، یہ سورج گرہن ہوتا ہے مکمل، تو اس وقت دن کو بھی، دن ہوتے ہوئے سورج ہوتے ہوئے اندھیرا چلا اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ وہ کون سے مصائب ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے زہرا بوڑھی ہو گئی کہ 75 یا 95 دن میں کمر کا سہارا لے کر ایک 19 سارا جوان لڑکی راستہ چلتی ہے. کوئی بوڑھی خاتون نہیں تھی, 19 سالہ جوان لڑکی. وہ کون سے مصائب ہیں؟ کیا جلتا وہ دروازہ گرنا ہے؟ کیا بابا کی جدائی ہے؟ کیا علی کے گلے میں رسی کا ڈالا جانا ہے؟ کیا بی بی کے ہاتھ پر نیام کا وار ہے؟ کیا بی بی کو تماشا لگنا ہے؟ کیا یہ وہ مصائب ہیں کہ جو بی بی کی کمر کو جھکا دیں اور بی بی کہنے مجبور ہو کہ یہ مصائب اگر روز روشن میں پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے؟ وہ کون سے مصائب ہیں؟ سب سے پہلی مصیبت جس کو جناب زہرا یاد کر رہی ہیں وہ ہے انقطاع وحی, وحی کے سلسلے کا رک جانا. فرماتی ہیں خود جناب زہرا, فرما رہی ہیں مرثیے ہیں جناب زہرا کے, کتاب میرے پاس موجود ہے, میں یہاں پہ بیان کرنا نہیں چاہتا. صحیح فاطمیہ کتاب میرے پاس موجود ہے, کئی مرثیے ہیں بی بی کے جو بیت الحزن میں گھر میں اور قبر پیغمبر پر آپ نے ارشاد فرمائے ہیں, پڑھے ہیں مرثیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ پہ روز روشن اتنا اگر جو مسائل مجھ پہ پڑے روز روشن میں پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے. کون سے؟ پہلی انقطاع وحی, یعنی وحی کے رابطے کا ٹوٹ جانا. یہ اہل بیت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. دوسری وہ مصیبت جس نے بیوی کی کمر کو جھکا دیا. دیکھیے جسمانی جتنی بھی بلائیں مصیبتیں تھیں یہ سب اہل بیت کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے تھی. یہی وجہ ہے کہ مقاتل میں ملتا ہے کہ روز عاشورہ امام حسین کے چہرے کو جب دشمن دیکھتا تھا جتنے مصائب مصیبتیں بلائیں پریشانیاں قتل و غارت اور اہل بیت کے ماننے والے اصحاب اور اہل بیت کے گھر سے خاندان بنی ہاشم سے شہادتیں جتنی زیادہ ہوتی جاتی تھیں امام حسین کے چہرے کی رونق بہجت سرور اور خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. لہذا یہ تصور مت کیجیے کہ ظاہری مصائب اہل بیت کی کمر کو جھکانے کے لیے, یقیناً ہیں, لیکن اہل بیت کے مصائب اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. وہ جلت عظمت الرضیہ, عظیم ترین مصیبت کا دن ہے عاشورہ کا دن, کربلا کا دس محرم کا دن. لیکن یہ مصیبت کیا صرف پیاس کے لیے ہے؟ کیا صرف کئی سینکڑوں جسم پہ لگنے والے تلواروں تیر اور تبر کے زخم ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ ہے دین سے دوری, دین سے انحراف, دین سے روگردانی, شریعت محمدی کو پامال کرنا. یہ وہ غم ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے, یہ وہ غم ہے جس نے بی بی کی کمر کو جھکا دیا. اطاعتنا نظام علی, بی بی دیکھ رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے علی کا حق اسے نہیں دیا جا رہا. یہ وہ غم ہے کہ جس نے بی بی کی کمر کو جھکا دیا. امامت کے ہوتے ہوئے, ولایت کے ہوتے ہوئے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, 18 ذلحج سے لے کر 11 ہجری 10 ہجری کو آخری خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ جب واپس آئے ہیں تو 18 ذلحج کو میدان خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا سنا کر سب سے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لے کر تثبیت کر دی تھی, ثابت کر دیا تھا ولایت کو. 11-18 ضلع سے لے کر 28 سفر تک کتنے مہینے بنتے؟ 75 یا 95 دن, یعنی یہ 2-3 مہینے, 75 یہ جو جتنا عرصہ بنتا ہے یہ رسول اللہ کی رحلت کی ہے. اور رسول اللہ کی 28 سفر کے بعد 13 یا اگلے مہینے کی 3 تاریخ, 75 یا 95 دن بنتے ہیں تقریباً. یہ درحقیقت کیا ہے کہ بی بی دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تو تمہارے کانوں میں شکوا کیا بی بی نے, میں دربار مسجد میں جا کر خلفاء کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کہ تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہے, علی کے فضائل بیان کیے ہیں. یہ وہ غم ہے کہ نظام امامت ہوتے ہوئے, ولایت سے علی ہوتے ہوئے قوم تقسیم ہو گئی. یہ وہ غم ہے عزیز گرامی, اگر ہم نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنے آپ کو متحد نہیں کیا تو ہم ان افراد میں سے ہوں گے جنہوں نے بیوی کی آرزو کو پارا پارا کیا ہے. بس بیوی کی آرزو ہے اتحاد شیعہ قوم کا، ملت اسلامیہ کا اتحاد بیوی کی آرزو ہے۔ ہر وہ ذات، ہر وہ شخص، ہر وہ ممبر، ہر وہ محراب، ہر وہ قلم، ہر وہ گلو کہ جس سے اتحاد کی صدا آئے، وہ سمجھ جائیے کہ وہ بیوی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہر وہ محراب، ہر وہ ممبر، ہر وہ عالم، ہر وہ خطیب، ہر وہ قلم، ہر وہ دانشور، ہر وہ گلو کے جس سے تفرقے کا پیغام آئے، سمجھ جائیے کہ وہ بیوی کی دعا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بس عزیز گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، وہ آخری معجزہ سنا کر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شخص جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں تھے، آنکھوں سے نابینا تھا، کہتا تھا اللہم اے خدا مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، تو لوگ کہتے تھے نہ تیرے ہاتھ ہے نہ تیرے پیر ہے، تو خود آنکھوں سے نابینا ہے، تو جو خدا تجھے کیسے عذاب کرے گا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میں میدان کرب و بلا میں تھا کہ جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حسین کے جسم پر ایک پاجامہ ہے، ایک شلوار ہے، اس کا اظہار بند میں لینا چاہتا تھا، لہذا میں نے بڑھ کر اپنی دنیا داری کی حوث کے نتیجے میں امام حسین کے اظہار بند پر ہاتھ رکھا، تو امام نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے اس اظہار بند پر رکھ دیا۔ امام شہید ہو چکے لیکن اعجاز سے، تاکہ ستر نہ کھل سکے۔ امام اتنی غیرت کا مالک ہے، اللہ اکبر، کہ اپنی شہادت کے بعد بھی امام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی ستر کھل سکے، مگر اس کے ماننے والے، اس کی ماننے والیاں بے پردہ، بے داڑھی، بے دین ہو کر حسین کا غم منائے، یہ امام حسین پر کتنا گنا گزرتا ہوگا۔ ایک دفعہ ملائی کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کو قطع کر دیا، پھر میں نے تمہارا جسارت کی اور امام کے اس اظہار بند کو کھینچنا چاہا، امام نے ایک دفعہ اپنے الٹے ہاتھ کو اپنے اظہار بند پہ رکھا اور ایک دفعہ میں نے امام کے الٹے ہاتھ کو قطع کیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک مہیب اور خطرناک خوفناک آواز سنی، میں بے ہوش ہو گیا، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ قیام قیامت کا منظر ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، جناب زہرا کی گودی میں حسین کا سر ہے، کہا کہ اے حسین تیری یہ کیا حالت ہے، اے خدا ان کو قتل کرے کہ جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ مادر گرامی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو قتل کیا۔ خدا ہے نہیں، خدا تیرے ہاتھوں کو قتل کرے، خدا تیری ٹانگوں کو قتل کرے، ارے خدا تجھے نابینا کرے، ارے تو نے میرے حسین کی صدر کو کھولنا چاہا، میری آنکھ کھلی، ارے میرے دونوں ہاتھ، میری دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، آنکھوں سے نابینا، یہ ہے دعا زہرا مجلس ہے نا، جو کینسر کی وجہ سے جوانی کے عالم میں دنیا سے گئی، میں کہوں گا اے مومنہ کے وارثوں، ارے دیکھو، ارے زہرا اس عالم میں گئی، محسن شہید ہو چکا، علی کا حق غصب ہو چکا، ہاں جب جنازہ تیار ہو گیا، اجر خواہ اللہ، حبیبی کی شفاعت کے حقدار بننا، ان آنسوؤں کے سبب امام زمانہ کی دل کی خوشی کا سبب ہے یہ آنسو۔ آؤ بچوں الوداع کہہ لو، مگر بچے آگے نہیں بڑھتے، حسن و حسین کہتے ہیں بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی ہم نہیں جائیں گے، حسین پائی تھی،
حسن سر آدھے کھڑے ہیں, روایت کہتی ہے ایک دفعہ بندے کمر ٹوٹے, بعد ماں بہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا. ارے ادھر سے حسن دوڑا, ادھر سے حسین دوڑا, ارے ماں کے سینے سے لگ گئے, قیامت بربا ہو گئی. میں کہوں اے امیر المومنین, ارے جاتے جاتے ارے بچوں کو ماں سے ملا دیا, مگر ہائے کرم والا, ارے تب تو ارے حسین کا خشک گلا کن خنجر ہوگا. رباب
لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے ذکر کو اس بات کا باعث قرار دے کہ یہ ذکر جناب زہرہ کی معرفت ان کی اطاعت کے لیے اور آخرت میں ان کی شفاعت کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیار و آمادہ کر سکے. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی دعا کا اختتام بھی چاہوں گا حضرت زہرا کی ایک دعا سے کروں. شب جمعہ ہے, اپنے مرحومین کو, اپنے استادوں کو, اپنے والدین کو, اپنے برادران مومن کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کی آخری دعا بھی جناب زہرا کی دعا ہو. اللہم افتح لنا خزائن رحمتک, اے خدا اپنی رحمت کے خزانے ہم پہ کھول دے. وہب لنا اللہم رحمتا لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخرہ, اے خدا اپنی رحمت سے ہمیں سرفراز فرما, جس کے بعد ایسی رحمت جس کے بعد تو ہمیں دنیا اور آخرت میں عذاب کا حقدار نہیں بنائے گا. ورزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا, خداوندہ اپنے فضل سے, فضل واسع سے ہمیں رزق حلال و طیب عطا فرما. ولا تحوجنا ولا تفقرنا, ہمیں حاجتوں میں مبتلا نہ کر کے ہم لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں کے لیے, اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے ہاتھ پھیلائیں. ہمیں فقر مبتلا نہ کر, الا احد سوا کا, اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی, ہاتھ نہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. وزدنا لگا شکرا, اور اپنے لیے ہمارے شکر میں اضافہ فرما. والیک فقرا وفاقتا, ہم تیرے فقیر و محتاج ہوں خداوندہ. وبک عمن سوا کا غنا وتعففا, اور تیرے سوا ہر ذات سے غنی ہو جائیں. اللہم وسع علینا فی الدنیا, اے خدا دنیا میں ہمارا رزق وسیع فرما دے. اللہم انا نعوذ بکا ان تزوی وجہک عنا فی حالنا, خدا ہم اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں کہ تو تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی ہم سے اپنی توجہ کو ہٹا لے. اللہ اکبر. ونحن نرغب الیک فیہ, جبکہ ہمیں اپنی زندگی میں تیری شدید حاجت و ضرورت ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآتنا ما تحب, اے خدا ہمیں وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے. وجعلہ لنا قوتاً فیما تحب, اور خدا جو تو ہمیں نعمت دے اس کو ہمارے لیے قوت قرار دے تاکہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.